درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجا محمد وعلى محمد. محترم, سورہ حجرات کی تفسیر یا تشریح میں ہم نے چند آیات تلاوت کر لی تھیں اور اب چند آیات باقی ہیں. آج اور کل ہی کا دن ہے, یا تو کوشش کریں گے کہ تیزی کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا ذکر ہو پائے. کل ہم نے عرض کیا کہ پروردگار عالم نے بارہویں آیت کریمہ کے اندر تین احکام ارشاد فرمائے. فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت زیادہ بدگمانی سے گریز کرو, بدگمانی میں نقصان ہے تمہارا. ان بعض الظن اسمن, بعض بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ کا سبب ہیں. ولا تجسسوا, جستجو نہ کرو, ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو, ایک دوسرے کی گناہوں کو پکڑنے کی کوشش نہ کرو. جہاں تک ممکن ہے مومن کے کام کو, کسی مسلمان کے کام کو دیکھتے ہو اس کو اچھائی کے اوپر لے کر جاؤ. یہ سوچو کہ یہ کوئی اچھی بات کر رہا ہوگا, اچھی چیز کا ارادہ کیا ہوگا. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور بعض لوگ دوسرے بعض افراد کی غیبت نہ کریں. غیبت کرنا, جیسے کہ تشریح میں بیان کیا جاتا ہے, غیبت کرنا کسی ایسی صفت کا تذکرہ کرنا ہے جو اس شخص کے اندر موجود ہے, لیکن اس کا ذکر کرنا اسے برا لگے گا. ذکر کرنا برا لگے گا. مثلا فرض فرمائیے کوئی ایک انسان ہے جس کے اندر کوئی برائی بھی ہے, اگر برائی نہ ہو تو پھر تو اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. کسی شخص کے اندر کوئی برائی ہے, اس برائی کو کسی اور جگہ کے اوپر بیٹھ کر بیان کر دیا جائے, اس کو ہم کہتے ہیں غیبت کرنا. غیبت کرنا معمولاً لوگ جو انجام دیتے ہیں وہ اپنے کسی ذہن کے نفسیاتی مشکل کو حل کرنے کے لیے انجام دے رہے ہوتے ہیں. مثلا نفسیاتی طور پر یہ اس آدمی سے مثال کے طور پر کوئی دشمنی لیے بیٹھے ہے, کوئی خدا نہ کرے بغض لیے بیٹھے ہے, اس بغض یا اس دشمنی کا اظہار جو کرتا ہے وہ دوسروں کے سامنے برائیوں سے بیان کر کے کر رہا ہوتا ہے. معمولاً غیبت کرنے کے پیچھے سوائے برائی بیان کرنے کے کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. اگر اصلاحی مقصد ہو, مثال کے طور پر کسی کے اندر آپ نے کوئی خرابی دیکھی, اب اس کے کسی بزرگ کے سامنے آپ تذکرہ کریں تاکہ وہ اصلاح کر دے, یہ اصلاحی مقصد ہو تو وہ غیبت نہیں کہلائے گی. اسی طریقے سے اگر کسی نے آپ سے مشورہ لیا, وہ یہ کہ فلاں آدمی کے ساتھ میں مثال کے طور پر بزنس کرنا چاہتا ہوں, اس آدمی کے ساتھ بزنس کروں گا کیسا رہے گا, اب تک آپ کا تجربہ کیا رہا, تو اب جو آپ بیان کریں گے وہ بھی غیبت نہیں کہلائے گا. آپ اپنے تجربے کی روشنی میں جو بہتر سمجھتے ہیں وہ اس کو بتانے کی کوشش کر دیں. لیکن صرف برائی کا ذکر کرنے ہی کے لیے برائی کا ذکر کیا جائے, اس کو ہم غیبت تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. اس کو جو مثال قرآن کریم نے دی ہے وہ مثال بہت عجیب ہے. اچھا یہ ذرا تصور کیجئے گا کہ قرآن کریم جب مثال دیتا ہے تو اس کی حقیقت کتنی ہوتی ہے. مثلاً قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ نور ہے. قرآن کریم نے کہا ہے یہ قرآن نور ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ نور ہے, بظاہر تو نہیں لگ رہا کہ یہ نور ہے. مثال کے طور پر اس کے اندر سے کوئی لائٹ نکلتی ہمیں نظر نہیں آ رہی, لیکن قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ نور ہے. اب دو راستے ہیں ہمارے سامنے. ایک راستہ تو ہم یہ کہیں کہ نور کا مطلب یہ ہے کہ گائیڈنس دے گا, جیسے لائٹ ہوتی ہے اور گائیڈنس دیتی ہے, گائیڈ کر دیتی ہے انسان کو, اس طرح یہ نور ہے یعنی یہ گائیڈ کرے گا. بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ نہیں, توجیہ کی ضرورت نہیں ہے, نور ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا. زیادہ زیادہ یہ کہ یہ نور ہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہا. اچھا عجیب بات یہ کہ بعض لوگوں کا اس کا نور ہونا نظر آتا ہے, بعض لوگوں کو اس کا نور ہونا نظر آتا ہے. ایک آدمی کے واقعات میں اس طرح بیان کرتے ہیں, ایران میں ہوا کرتا تھا کچھ عرصے پہلے, اس کا انتقال ہوا ہے, کہ کہیں پر وہ نابینا تھا لیکن بہت اہل معنویت تھا. نابینا ہونے کے باوجود اس کے اندر بہرحال معنویت بہت زیادہ تھی, تو وہ قرآن کریم سے استخارہ دیکھا کرتا تھا اور استخارہ اس کا بہت مشہور تھا اپنے علاقے کے اندر. ایک دفعہ کسی نے اس کو کوئی انسائکلوپیڈیا پکڑا دیا اور کہا کہ استخارہ دیکھ دو, کہ یہ سوچتے ہوئے کہ اندھا آدمی ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ ایک مذاق ہو جائے گا, تو ایک انسائکلوپیڈیا پکڑا دیا کہ اس کا استخارہ دیکھو. تو اس کے واقعات میں لکھا ہے, اس کے بہت سارے واقعات کمپائل ہوئے ہیں, تو اس میں لکھا ہے کہ اس نے ہاتھ میں پکڑتے ہی اس کو یوں گرا دیا کہ یہ نہیں ہے, یہ قرآن نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو کہنے لگا کہ کسی بھی پیج پر قرآن لکھ کے لاؤ, کسی بھی جگہ پر قرآن لکھ کے لاؤ. تو وہ قرآن کریم لکھ کر انہوں نے کتاب دی, اس کتاب کے اندر مثال کے طور پر 30 لائنیں تھیں, اس کے ایک لائن میں کہیں قرآن لکھا ہوا تھا, تو اس نے ہاتھ رکھ کے بتا دیا کہ یہ قرآن ہے. اندھا تھا وہ, اندھا آدمی بھی درک کر سکتا تھا کہ اس قرآن کریم میں اتنے جگہ پر اس کتاب کے اندر قرآن کریم ہے. اچھا, اب اس کا مطلب ہے کچھ نورانیت ہے, لیکن کوئی ایسی نورانیت ہے جو بہرحال ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, لیکن بہرحال کچھ ہے یہاں پر. اب قرآن کریم نے غیبت کے معاملے میں بڑی عجیب مثال دی ہے. کہا غیبت کا معاملہ ایسا ہے کہ کیا تمہیں یہ پسند آئے گا کہ تم اپنے بھائی کے لاشے سے گوشت کھاؤ؟ اب یہ مثال بہت عجیب مثال ہے, یعنی اگر عام طور پر بھی کوئی مثال یہ دے تو آدمی کہے گا کہ اتنی سخت مثال دینے کی کیا ضرورت ہے. اگر مثال ہی دینی ہے, اگر یہ حقیقت نہ بھی ہو صرف مثال ہو, تو مثال دینے کے لیے خدا کو اتنی سخت مثال کیوں دینی پڑی؟ اس کا مطلب ہے غیبت کا معاملہ بہت خراب ہے, اس کا مطلب ہے غیبت کا جرم بہت زیادہ ہے کہ خدا نے متعال مثال بھی جو دے رہا ہے تو وہ اتنی سخت مثال دے رہا ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان خود ہی تعجب کرے. اگر یہ حقیقت نہ ہو تب مثال بھی بہت سخت مثال ہے. عجیب بات یہ کہ نبی کہتے تھے یہ حقیقت ہے, نبی اکرم فرماتے تھے یہ حقیقت ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسا بھی ہوا کہ کوئی روزے میں آیا اور نبی اکرم نے کہا کہ تمہارے دانتوں میں لگا ہوا گوشت بھی مجھے نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر, اتنی شدید حقیقت ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مردہ بھائی کے لاشے میں سے کچھ گوشت کم ہو کر اس کے دہان میں لگا ہوا بھی ہے. نبی اکرم ادھر تک بتا رہے ہیں اس کو, یعنی یہاں تک بھی ہوا ہے کہ کبھی کوئی آیا اور اس نے کہا کہ اے نبی میں روزے سے ہوں. فرمایا نہیں روزے سے نہیں ہوں. کہا میں روزے سے ہوں. فرمایا قے کرو. اس نے قے کی تو اس کے شکم میں سے گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے. اچھا, اس کا مطلب معاملہ مثال کا نہیں ہے, یہ ریئلٹی ہے. اچھا, اب سوچنا یہ ہوگا کہ اس کے گوشت کے لوتھڑے تو نبی نے باہر نکال دیے, اگر کسی کے بدن وہی لوتھڑوں سے بن جائے تو اس کے بدن پہ کیا اثر پڑے گا؟ اچھا, اب ایک اور مسئلہ بھی ہے, مجھے کہ شاید اس قسم کا گوشت جانے سے کینسر تو نہیں ہوگا, لیکن کیا یہ حق سننے کے قابل رہے گا؟ یا نعوذ باللہ, اس قسم کا گوشت بدن میں جانے کے بعد اب جو پہلا اثر پڑے گا وہ یہ پڑے گا کہ اب اس کے اوپر اللہ کی قرآن کی آیات کی بولے جائیں اور اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو. کم از کم حرام غذا کے معاملے میں طریقہ یہی ہے, حرام کے معاملے میں نتیجہ یہی ہے کہ روایات کے اندر لکھا کہ جو حرام کھائے گا وہ حق سننے کے قابل نہیں رہے گا, جو حرام کھائے گا وہ حق سننے کے قابل نہیں رہے گا. اور بہترین مثال امام کا خطبہ ہے جو انہوں نے عاشور کے دن ارشاد فرمایا, کہا میں تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ تمہیں سنائی نہیں دے گا چونکہ تمہارے شکم میں حرام کا مال بھرا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے قرآن کچھ اور حقائق بھی بیان کرتا ہے. دیکھیے سائنس ایک جدوجہد کرتی ہے کچھ حقیقتوں کو کشف کرتی ہے. گریویٹی کو اس نے جان لیا, ایروڈائنمکس کے رولز اس نے جان لیے, تو اس نے جہاز بنا لیا, اس نے کچھ بنا لیا. اسلام کسی اور طرح کی حقائق کو بیان کر رہا ہے. اسلام کس حقیقت کو بیان کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے تمہارا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا. نبی اکرم نے فرمایا یہ گوشت صرف تصوراتی نہیں ہے, یہ گوشت اصلی ہے, وہ گوشت شکم کے اندر بھی موجود ہوتا ہے. اور سید الشہداء نے بتایا کہ اگر کوئی حرام کھائے تو اس کے اوپر جو برا اثر پڑتا ہے وہ یہ کہ وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا. یہ کتاب کتاب ہدایت ہے, یہ میڈیکل کی کتاب نہیں ہے. یہ ہدایت کے لیے جو کچھ چاہیے وہ بتا دے گا. اس کا مطلب ہے ہمیں ایک نتیجہ نکالنا ہوگا کہ جو غیبت زیادہ کرے گا وہ حق قبول کرنے کے قابل نہیں رہے گا. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں تبلیغات کا اثر کیوں نہیں ہو رہا, کیوں ہماری سوسائٹی تبدیل نہیں ہو رہی؟ اتنی مجلسیں ہوتی ہیں. ہمارے ایک دوست نے حساب لگایا کہ صرف کراچی کے اندر ایک سال میں لگ بھگ انہوں نے اندازہ لگایا اوسطاً 300,000 مجلسیں یقیناً ہوتی ہیں. 300,000 مجالس ایک سوسائٹی میں ہو رہی ہیں اور وہ سوسائٹی بہت کم تبدیل ہو پا رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا تبدیل نہیں ہو رہی, ہو رہی ہے, لیکن دونوں طرف تبدیل ہو رہی ہے. اچھائی والے اچھائی کی سمجھا رہے ہیں اور برائی والے برائی کی سمجھا رہے ہیں. تو اس کے اسباب اسی قسم کے اسباب ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تم میں سے بعض دوسرے بعض کی غیبت نہ کریں. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کے لاشے کا گوشت کھائے جو تمہیں پسند نہیں ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ, یعنی یہ تو تمہیں یقیناً پسند نہیں ہے تو تمہیں غیبت کیوں پسند ہے. غیبت بھی ایسی ہی ہے. فرما رہا وَاتَّقُوا اللَّهَ, تقوی خدا اختیار کرو. ان اللہ تواب رحیم, خدا بخشنے والا ہے اور رحیم ہے. یعنی اگر اب تک کوئی غیبت کرتا آیا ہے تو کم از کم اب سمجھ لے اور توبہ کر لے. تو خدا تواب ہے اور رحیم ہے, خدا توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس ایسا ہے کہ فرض فرمائیے آپ اور ہم افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوں اور آپ نے اچانک دیکھا کہ سامنے والے کے سامنے جو کچھ رکھا ہے, جو آپ کے سامنے والے کے لیے رکھا ہے کھانے کے لیے, اس میں کوئی کیڑا لگا ہوا ہے اور وہ کھانے والا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اگر کہیں کہ جانے دو میرا کیا ہے, اس کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا, کہے گا کہ اتنا تو آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا, ساتھ بیٹھنے کا کچھ تو حق ہوتے ہیں, اتنا تو حق تھا کہ اگر وہ کیڑا کھا رہا تھا تو آپ کو روک لینا چاہیے تھا. وہ اگر مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو آپ نہ روکیں؟ اگر وہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے تو آپ اسے نہیں روکنے؟ اتنا سا کیڑا کھائے جس سے زیادہ یہ ہوگا کہ چند دن کے لیے اس کی طبیعت خراب ہوگی, اس پہ تو روکنا ہماری ضروری ذمہ داری ہے. اور یہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیوں نہیں ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم روکیں. اس کو کہیں مت کرو, غیبت کر کے اپنا بھی تم نقصان کرو, میرا بھی نقصان کرو, اپنے لیے بھی مصیبت اٹھا رہے ہو, میرے لیے بھی مصیبت اٹھا رہے ہو, روک دیں. وہاں پر وہ شکر گزار ہوتا ہے. اگر آپ اسے کہنا کہ تمہارے کھانے میں کیڑا تھا میں نے روک لیا, تو وہ شکر گزار ہوگا. اگر مجھے کوئی روکے, آپ کو کوئی روکے, تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے ایک مصیبت سے نجات دلا دی. اگلی آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. عدل و مساوات کا اس سے بہتر قانون آپ کو کہیں نہیں مل پائے گا. دیکھیے کتنی سادہ آیت کریمہ ہے. فرمایا اے انسانوں, عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بھی اخلاقی اصول اب تک اللہ نے بتائے تھے سورہ حجرات کے اندر, سب میں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے. جب اس آیہ کریمہ پر پہنچے تو کہا یا ایھا الناس, اے انسانوں. اب جو ہے وہ خطاب بہت وسیع کر دیا, سب انسانوں سے خطاب کا. وہ خطاب کیا ہے؟ فرما انا خلقناکم, یقیناً یقیناً ہم نے تمہیں خلق کیا ہے, من ذکر و انثی, ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل, اور ہم نے تمہارے گروہ اور قبیلے بنا دیے. لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بس فرمایا ہم نے تمہیں خلق کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. یعنی اگر تم میں سے کسی کو فضیلت ہے تو اسی مرد اور عورت سے ہے جس سے دوسرے کی خلقت بھی ہوئی ہے. تم میں اگر کوئی نسل ہے تو اسی مرد اور عورت سے ہے جس میں کسی اور کی نسل ہے. تمہاری نسلوں میں, تمہاری خلقت میں, بنیاد میں کوئی فرق نہیں ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی, ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا. نہ تمہارا مرد عورت پر مقدم ہے, چونکہ جتنا ایک مرد اور ایک عورت سے خلق ہوا ہے اتنی ہی ایک عورت ایک مرد اور ایک عورت سے خلق ہوئی ہے. اس بنیاد پر کہ میں مقدم, اس بنیاد پر کوئی مقدم ہو نہیں, کوئی مقدم نہیں ہے. کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک مرد کی بھی فضیلت ہے, عورت کی بھی فضیلت ہے. اللہ کے نزدیک اس نسل کی بھی فضیلت ہے, اس نسل کی بھی فضیلت ہے, کیونکہ سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا. انا خلقناکم من ذکر و انثی. اس کے بعد فرماتا ہے ایک حقیقت ہے, اور وہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ قبیلوں میں تقسیم ہوئے ہو. ایک حقیقت ہے, وہ یہ کہ تم لوگ مختلف آبادیوں کے اندر تقسیم ہوئے ہو, گروہوں کے اندر تقسیم ہوئے ہو. ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اس کی کوئی غلطی نہیں ہے, وہ جو کچھ کر رہا ہے بالکل صحیح کر رہا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے. آپ نے دیکھا کہ اگر ایک بچہ ایک پلے گراؤنڈ میں ہو تب بھی ایسا ہی ہے, اور ایک اندر کسی جگہ پہ آ رہا ہے چونکہ وہ نہیں سمجھ پا رہا تو وہ بھی ایسا ہی ہے. آپ کے لیے تعجب کی بات ہے کہ یہاں آ کر ایسا کیوں ہے, صحیح ہے نا. اچھا یہ اگر تالی باہر بجائے تو کیا ہے, صحیح ہے, میدان میں بجائے پھر کوئی مسئلہ نہیں, یہاں پر آ کے بجا رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر آ کر یہ کیوں کر رہا ہے. آپ یقین فرمائیے انبیاء ہم انسانوں کو دیکھ کر یہی کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر آ کر یہ کیا کر رہے ہیں, ان کو یہاں پر آ کے تالیاں نہیں بجانی تھی اور یہ بجا رہے ہیں. اور وہ تعجب سے دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کو کیسے سمجھائیں. اب بتائیں میں کیسے اس بچے کو سمجھاؤں, اسے کیا بتاؤں, یہ کیا ہے, وہ تو اپنے مگن ہے. اب یہی ہم انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہم ہیں کہاں, ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہم کس ماحول میں بیٹھے ہیں, ہم یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ باغ میں اور ہال میں کوئی فرق نہیں ہے, جبکہ بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. یہ دنیا ہے, یہ دنیا کسی اور چیز کے لیے, یہ دنیا اس کام کی نہیں ہے جو باغ کے اندر ہوا کرتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثا, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا, وجعلناکم شعوبا وقبائل, ہم نے تمہیں گروہوں کے اندر پیدا کر دیا, گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا. کیوں؟ لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان حاصل کر سکو. یہ پہچانا جائے فلاں ابن فلاں ہے, فلاں فلاں نسل سے ہے, فلاں فلاں قبیلے سے, پہچان حاصل کرنے کے لیے بس. اس کے بعد شاید انسانی مساوات کا سب سے بڑا قانون, انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اس کا مقام ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. بس ختم ہو گیا معاملہ. کوئی نسل نہیں ہے, کوئی رنگ نہیں ہے, کوئی دولت نہیں ہے, کوئی اسٹیٹس نہیں ہے, کوئی حتی علم بھی نہیں ہے, صرف تقوی بس اور پرہیزگاری. کوئی مہارت, کوئی چیز کسی چیز کا معیار نہیں بنے گی, صرف تقوی اور پرہیزگاری اللہ کے نزدیک برتری حاصل کرنے کا معیار. جو شخص بھی اس کے علاوہ کوئی معیار بنائے گا وہ سارے شیطانی معیار ہوں گے. کوئی نسل کی بنیاد پہ معیار بنائے, کوئی دولت کی بنیاد پہ معیار بنائے, کوئی اپنے مہارتوں کی بنیاد پر, کوئی شہرت کی بنیاد پر. میں سمجھتا ہوں مغربی دنیا نے, مادہ پرست دنیا نے تین معیار بنائے ہوئے ہیں, دولت, طاقت اور شہرت. اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے تو وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے. یقین فرمائیے جو بھی انسان دولت, طاقت اور شہرت کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے شیطان کی عبادت کر رہا ہے, اس نے خدا کی عبادت نہیں سیکھی. خدا کی عبادت اس کی بندگی کے ذریعے سے ہے, اس کی بندگی کا بس احترام ہے اور کسی چیز کا احترام نہیں. جو جتنا خدا کا بندہ ہوگا اتنا انسانوں کا آقا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہے. جو جتنی بندگی میں آگے جائے گا اتنا ہی برتری حاصل کر پائے گا, اور جو بندگی نہیں کر سکتا اس کو برتری حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. لہذا علم, مہارتیں, ان تمام چیزوں کا کوئی معیار نہیں رکھا ہے پروردگار عالم نے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جا بجا وہی کچھ ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا, ہر جگہ وہی کچھ ہے تقریباً جو نہیں ہونا چاہیے تھا. کہیں پر کسی کا احترام دولت کی وجہ سے ہے, کہیں پر اس کی طاقت کی وجہ سے ہے, کہیں پر اس کی شہرت کی وجہ سے ہے. اور یقین فرمائیے یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی گمان کر رہا ہے کہ مثال کے طور پر مولویوں کا تو احترام دین کی وجہ سے ہے, تو ہرگز نہیں ہے. مولویوں کا احترام بھی ان کی شہرت کی وجہ سے ہے. تو اگر کوئی کم مشہور مولوی ملے گا تو ذلت سے دیکھا جائے گا, اور زیادہ مشہور مولوی ملے گا تو اسے احترام دیا جائے گا. تو مولوی کا احترام ہوا, علم کا احترام ہوا, تقویٰ کا یا اس کی شہرت کا, سب احترام شہرت کا. ان میں سے کون ہے جو تقوی پرہیزگاری کا احترام حاصل کر پا رہا ہے؟ اپنے معیارات کے اوپر بہت غور کیجئے گا کہ ہمارے معیار کس قسم کے معیار ہیں. میں نہیں کہہ رہا انسانوں کے ساتھ تکبر سے پیش آیا جائے, انسانوں کے ساتھ اہانت کی جائے, وہ ایک اور گناہ ہے. لیکن کوئی غلط بنیاد پر احترام کرے یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی ہمارے پاس یہاں تک روایت موجود ہے, اب یہ روایت ذرا سی سنگین روایت ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے لباس کی وجہ سے اس کا احترام ہو تو اسے اس کے لباس سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایک آدمی نے کوئی بڑا مہنگا لباس خریدا ہے, وہ لباس پہن کے باہر آتا ہے اور چاہتا ہے اس مہنگے لباس کی وجہ سے احترام ہو, اس سمیت جہنم میں جانا ہے. قرآن کریم کیا چاہتا ہے؟ قرآن کریم چاہتا ہے تمہاری مینٹیلیٹی کنٹرول رہے, تمہاری نفسیات کنٹرول رہے. تم ان, اچھا اب سوال یہ, اگر ان کے پیچھے بھاگے تو کیا ہوگا؟ دنیا دیکھ رہے ہیں آپ, پھر یہ دولت کے پجاریوں کی عادتیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ قتل کریں گے, یہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے, یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے. کیوں دھوکہ دے رہے ہیں سارے کے سارے؟ ان سب کو یہ پتا چلا ہے کہ جتنی دولت زیادہ ہوگی اتنا زیادہ احترام ہوگا. اب ہماری سوسائٹی کے اندر ایک عجیب کانٹرڈکشن ہے. کانٹرڈکشن یہ ہے کہ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں چوری نہ ہو, قتل نہ ہو, برے افعال انجام نہ پائیں, اور دوسری طرف سے احترام دولت کا ہو رہا ہے. جب آپ ایک طرف سے احترام دولت کا کر رہے ہیں تو دولت کی خواہش کو تو آپ خود ایجاد کر رہے ہیں, دولت کی دوڑ کو تو آپ خود ایجاد کر رہے ہیں. جب یہ ہو رہا ہے تو پھر تو قتل ہوں گے, پھر تو چوریاں ہوں گی, تو طبیعی سی بات ہے. یعنی آپ ایک بچے سے کہتے ہیں کہ میرا وہ بچہ میرا سب سے اچھا بچہ ہے کہ جو سب سے زیادہ دولت کمائے گا. اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں کے پاس دولت آتی ہے تو میرا خیال کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے خود سکھایا تھا کہ جو سب سے زیادہ دولت لائے گا وہ سب سے بڑا ہے, تو وہ آپ کے پاس پھوٹے کوڑی نہیں ہے, کیوں احترام کرے گا آپ کا؟ آپ ہی نے تو سکھایا تھا کہ جس کے پاس دولت ہوگی وہ بڑا ہے, آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کا احترام کیوں ہوگا؟ پھر آپ سکھاتے بچے کو کہ پرہیزگاری کی بنیاد پر احترام ہوگا. آپ بچے کو اچھی ویلیو سکھا دیتے تو آپ کا بھی احترام کر رہا ہوتا. ہم نے خود گڈھا کھودا نا اپنے لیے, کیوں غلط چیز سکھائی؟ یہ اب بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم اپنے خاندانوں کے اندر اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح سکھا دیتے ہیں, خاندان میں اس کی چلتی ہے جس کے بعد دولت زیادہ ہے. تو بچہ بعد میں کیا کرے گا؟ آپ کی چلنے دے گا؟ آپ کے پاس جب تک ہوگا تو چلنے دے گا, جب نہیں ہوگا تو پھر آپ کے سر پہ بھی اپنی چلائے گا. آپ نے یہی سکھایا ہے. اگر آپ نے یہ سکھایا ہے تو بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیے, کاش آپ کچھ اور سکھا دیتے. یہ ہماری سوسائٹی کا تضاد ہے. ایک طرف سے اس بات کے اوپر چیخ رہے ہیں اولاد نافرمان کیوں ہو رہی ہے, دوسری طرف سے خود مادہ پرستی کی دوڑ میں بیٹھے ہوئے. بھائی جب آپ خود مادہ پرستی کی دوڑ میں بیٹھے ہوئے تو اولاد نے تو نافرمان ہونا ہی ہے, راستہ یہی ہے, سکھایا ہی یہی ہے. تو ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا. جس دن میں اور آپ کھڑے ہو کر کسی آدمی کا احترام اس کی دولت کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں, ایکچولی عدل و انصاف کے اوپر اسی وقت لات مار رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور عجیب تضاد بھی ہے ہمارے اندر. ابھی میں آپ کے سامنے کہوں گا کہ خدا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل کرے, اور وہ امام تشریف لائیں گے تو عدل و انصاف کریں گے, اور میں خود ایک ظالم کا احترام کرنے کھڑا ہو جاتا ہوں. کیا فائدہ ہوا مجھے دعا کرنے کا؟ امام تشریف لائیں گے, ظلم کا خاتمہ کریں گے, اور ابھی یہاں میں آپ کو اطلاع دوں کہ پاکستان کا کوئی نامی گرامی ظالم آ رہا ہے تو آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے. یہ تضاد نہیں ہے کیا؟ آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں تو عدل و انصاف نافذ ہوگا, وہ عدل و انصاف نافذ کریں گے تو ظالم کا مقابلہ کریں گے, تو پھر آپ ظالم کا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ظالم کا احترام نعوذ باللہ اگر کریں گے تو اپنے دنیا کی خاطر کریں گے, اور دین کی خاطر امام کے وجود کا انتظار بھی کریں گے. یہ تعارض ہے, اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. جب یہ حل ہونا شروع ہوگا تب معاشرے کے اندر اصلاح شروع ہو جائے گی. یقین فرمائیے آپ اور ہم جو یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اتنے ہی لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم تقویٰ کے علاوہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیں گے, آپ خود ایک موومنٹ ہیں, آپ خود معاشرے میں ایک تحریک ہیں. اصل میرے لیے بہت کلیئر ہے, اگر مجھے معاشرے کی بہتری کی طرف لے کر جانا ہے, آپ نے معاشرے کی بہتری کی طرف لے کر جانا ہے, تو زندگی میں ایک کام کرنا شروع کر دیجئے, وہ یہ کہ مادی معیار کا احترام ختم کر دیں. ذرا سا کام کرنا ہے, مادی معیار کا احترام ختم کر دیں. دیکھیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک بادشاہ نے, چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے, بہت تیزی سے کام کرنا ہوتا ہے, ایک بادشاہ نے ایک مدرسہ بنوایا, بڑا عظیم شان مدرسہ, بلڈنگ اس کی بڑی زبردست, بڑے نامی گرامی عالم کو اس نے لا کے رکھ دیا, کام مولانا صاحب انہیں پڑھائی, جیسے ہمارے یہاں کے کچھ جاگیردار یہی شوق فرماتے ہیں, مدرسے بناتے ہیں, عالم کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا صاحب مدرسہ چلائیے. اچھا یہ کوئی دینی جذبے کے تحت کم ہوتا ہے, یہ بھی ایک قسم کا شوق ہو گیا ہے کہ بھائی یہ بھی ایک بہرحال کام ہے. تو بادشاہ آیا ایک دن, اس نے کہا کہ مولانا صاحب یہاں پر لڑکے کتنے ہیں یہاں پر پڑھنے والے؟ کہا بھائی اتنے لوگ ہیں. کہا یہ تو تعداد بہت کم ہے. کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کہاں سے آئے؟ تو بتایا اس نے کہ ایک جو ہے وہ جولاہے کا بیٹا ہے, ایک استبل میں کام کرتا ہے اس کا بیٹا ہے, ایک اس کا بیٹا ہے. کہ یہ تو کوئی بھی بڑا آدمی نہیں ہے, کسی بڑے آدمی کا بیٹا نہیں ہے آپ کے پاس؟ کہا نہیں, سارے چھوٹے آدمیوں کے بیٹے ہیں. تو یہ کہنے لگا بڑے کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگا سرکار جان کی امان دے دیں تو ایک جملہ عرض کر دوں. ہاں بتاؤ. کہنے لگا ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے, کل سارے بڑوں کے بچے یہی ہوں گے. کہنے لگا کیا کرنا ہے؟ ہم نے بنایا ہم کریں گے. کہنے لگا ہاں کریے, کل آپ ایک ہاتھی لے کر مدرسے پہ آ جائیے گا اور میں ہاتھی میں بیٹھوں گا, آپ اس کی مہار پکڑ کے بازار میں گھمائیے گا. کہنے لگا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا پھر جتنے بڑے بڑے سپہ سالار ہیں سب کے بچے میرے مدرسے میں ہوں گے. آپ مجھے جوتے کی نوک پہ رکھ رہے ہیں تو کسی کا بچہ کیوں آئے گا یہاں پر؟ دین کو تو جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے, اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ بچہ دیندار بنے. کیوں بنے گا؟ جو قرآن کی ٹیوشن پڑھانے آتا ہے وہ لگتا ہے جیسے گھر کا چپڑاسی ہے, اور جو بچے کو فزکس اور میتھمیٹکس پڑھانے آتا ہے اس کا سارا عزت و احترام ہے. اس کی بات کہتے ہیں بچہ دیندار کیوں نہیں بنتا؟ خاک دیندار بنے گا, کہاں سے دیندار بنے گا؟ پہلے دین کو احترام تو دے کے دکھاؤ, پھر وہ دیندار بنے گا. جب وہی نہیں دیں گے آپ تو پھر دیندار کہاں بننا ہے اس میں؟ یہ تمام باتیں سوچیے گا. دیکھیے معاشرہ تبدیل کرنا مشکل کام نہیں ہے, اپنے آپ کو تبدیل کرنا بہت مشکل کام ہے. ساری مشکل اپنے آپ کو تبدیل کرنے میں. فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقام اس کا ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. ان اللہ علیم خبیر, خدا تو سب جاننے والا ہے, خدا کے سامنے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے, وہ سب کو پہچاننے والا ہے. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا, ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا. فرمایا کہ کچھ گروہ, کچھ لوگ ہیں جو ان سولائزڈ ہیں, نان سولائزڈ. اچھا یہ کون سے گروہ ہیں؟ آراب کہتا ہے قرآن کریم. آراب ان لوگوں کو کہتا ہے جو شہروں سے ذرا باہر رہتے ہیں, سولائزیشن ان تک نہیں پہنچی ہے, اسلام کے احکام ان تک نہیں پہنچے ہیں. اچھا اسلام میں سولائزیشن کسے کہتے ہیں؟ مثلا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, دبئی میں اتنی اونچی اونچی بلڈنگز ہیں, کیا یہ اللہ سے زیادہ نزدیک ہیں؟ ظاہر ہے کون کون احمق ایسی بات کہے گا. پھر تو نیو یارک سب سے زیادہ نزدیک ہے فی الحال, سمجھاؤں بلڈنگز اور زیادہ اونچی. اچھا اگر روڈز زیادہ چوڑی ہوں تو وہ قوم زیادہ سولائزڈ ہوتی ہے کیا؟ روڈ زیادہ صاف ستھری ہوں, زیادہ چوڑی ہوں, ٹریفک کا فلو بالکل آرگنائزڈ ہو, تو کیا وہ قوم زیادہ سولائزڈ بھی ہوتی ہے؟ سولائزیشن کے مینیفیسٹیشنز کیا ہیں؟ کن چیزوں سے نظر آتی ہے سولائزیشن؟ ہمارے یہاں کس چیز سے نظر آتی ہے؟ گاڑی دیکھ کر, روڈز کو دیکھ کر, ٹریفک کو دیکھ کر, بلڈنگز کے ڈیزائنز اور ان کے مٹیریلز کو دیکھ کر. ہمارے نزدیک اس وقت سولائزیشن یہ ہے. لہذا اگر میں آپ کو فرض فرمائیے پنجاب کے کسی دیہات میں لے جاؤں تو وہ یقیناً آپ کے نزدیک سولائزڈ ورلڈ نہیں ہے. جہاں پہ لائٹ نہیں آ رہی وہ کیا سولائزڈ ورلڈ ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ نبی کا مدینے میں لائٹ تھی ہی نہیں, لیکن دنیا کی سب سے زیادہ سولائزڈ سوسائٹی وہی تھی, اب تک وہی تھی, اب تک بھی وہی ہے. دیکھیے نا, تصور کر لیجیے. اس وقت آپ یہ کہیں گے اس زمانے میں سولائزیشن تھی کہاں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. کل ہی آپ نے خبروں میں سنا ہوگا اٹلی میں کوئی کار پارکنگ کھود رہے تھے تو وہاں سے پورا ایک ٹیمپل نکل آیا, اس کے اندر جو مجسمے بنے ہوئے وہ اتنے خوبصورت مجسمے بنے ہوئے ہیں, صرف یہ کہ برہنہ ہے, اور بڑی زبردست سولائزیشن تھی روم کے اندر جب نبی اکرم تشریف لائے, بہت زبردست سولائزیشن تھی. مثلا ابھی میں کہیں نیشنل جیوگرافک میں دیکھ رہا تھا تو اس نے بتایا کہ رومن جو سولائزیشن میں اپنی چیزیں استعمال کر رہے تھے کم و بیش ابھی تک ہم انہی کے نزدیک نزدیک ہی ہیں. تو بہت زبردست سولائزیشن تھی جس وقت نبی اکرم مدینے کے چھوٹے سے دیہات کے اندر زندگی گزار رہے تھے. اس وقت اٹلی میں بڑا شہر بنا ہوا تھا, خوبصورت شہر بنا ہوا تھا, یونان کے اندر خوبصورت شہر تھا، اسکندریہ بہت خوبصورت تھا، چائنا کے کچھ شہر بہت خوبصورت تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن ان تمام کے درمیان نبی کا دیہات اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک تھا. پھر سویلائزیشن کسے کہتے ہیں؟ کم از کم اسلام میں سویلائزیشن کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں سویلائزیشن کہتے ہیں اس شخص کو جو حقیقتوں کو جانتا ہو، جو آداب کو جانتا ہو، یہ سویلائزیشن ہے، یہ اسلام کی سویلائزیشن ہے. آپ اور میں سیل فون استعمال کر لیں دنیا کا سب سے مہنگا، تو کیا سویلائزڈ ہو جائیں گے؟ دنیا کی سب سے زیادہ مثال کے طور پر جو لیٹسٹ ماڈرن آپ کے پاس اکوپمنٹ ہے وہ آپ استعمال کر لیجئے، تو کیا آپ سویلائزڈ ہو جائیں گے؟ اللہ کے نزدیک تو نہیں ہوں گے. سارے کام کر لیجئے، آپ کی سویلائزیشن کس میں ہے؟ آپ سارے کام کرنے کے بعد آپ کے بچے کو ابھی یہی نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کون سی سویلائزیشن ہے؟ کیا سویلائزیشن ہے؟ یہ دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں. میں آپ کے عرض کیا، جس وقت نبی اکرم اس مدینے کے دیہات کے اندر تھے، دنیا کے ترقی یافتہ شہر اس وقت وہاں پہ موجود تھے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کبھی مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، اس وقت کی تاریخ میں ایران میں، روم کے اندر، یونان کے اندر بہت زیادہ اچھی سویلائزیشن موجود تھی، لیکن نبی کے دیہات کے مقابلے میں خاک بھی نہیں تھے. ہم اور اب کیا ہیں؟ ہمارا ترہ امتیاز کیا ہے؟ ہمارا فخر کیا ہے؟ آپ یقین فرمائیے ہم بھی اندھے نہیں ہیں، صاحب بتا رہا ہوں، دیکھیے اتنا تو آپ قبول کیجئے کہ ہم ہزاروں انسانوں سے ملتے ہیں، ہم بھی اندھے نہیں ہیں. آپ کھڑے ہوں گے نا تو ہم آپ کو بتا دیں گے آپ کا کلچر کیا ہے. آپ چار جملے ہمارے سامنے بولیں گے نا تو ہم آپ کو بتا دیں گے آپ کی مینٹیلٹی میں کس چیز کی رسپیکٹ ہے. آپ کمر تک بھی جھک جائیے تو دھوکہ نہیں دے پائیں گے، اس سے مطمئن رہیے گا. اب آپ یہ ذرا غور فرمائیے، آپ اپنے دل میں کس چیز کا احترام کر رہے ہیں، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے، تب آپ کو اور ہمیں نظر آئے گا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیجیے، یہ دھوکہ بہت لمبی عرصے نہیں چلے گا. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. جو مخلص ہے وہ اللہ کے نزدیک مخلص ہے، اور جو صرف دکھاوا ہے وہ اللہ کے نزدیک دکھاوا ہے. اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کیجئے. آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ مادہ پرستی کی دنیا ہے، یہاں ہر چیز پامال ہو رہی ہے. آپ کو بڑی مشکل دکھانی پڑے گی، بہت محنت کرنی پڑے گی اپنے دین کو بچانے کے لیے. آپ سخت جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، تو اپنے طور پر بہت غور کیجئے گا سولائز یہ کیا کیا ہے سولائزیشن، اور اس کے اگینسٹ جو کچھ بھی آپ قرار دیں. قرآن کریم فرماتا ہے کچھ آراب آئے، سولائزیشن سے دور رہنے والے کچھ آراب، غیر مہذب لوگ نبی اکرم کے پاس آئے. غیر مہذب لوگوں نے آ کے کیا کیا؟ انہوں نے آ کر کہا آمنا، اے نبی ہم تو ایمان لے آئے. صحیح ہے، یعنی اپنے ایمان کو نبی پر جتانے کی کوشش کی، ہم ایمان لے آئے. یہ کتنے غیر مہذب ہیں، یہ اتنے غیر مہذب ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایمان اللہ کے نبی کی خاطر نہیں لایا جاتا ہے، اپنی خاطر لایا جاتا ہے. ایمان لا کر کسی پر احسان نہیں جمایا جاتا ہے، اپنے اوپر احسان کیا جاتا ہے. آپ ایمان لائے اپنے لیے لائے ہوگے، تم نے اپنی جنت خود بنانی ہے، میرے اوپر کیا احسان کرو؟ خدا نے مطالعہ کہتا ہے میرے نبی پہ کیوں احسان جما رہے ہو کہ تم ایمان لائے، ایمان لائے اپنے لیے لائے. اور پھر کہتا ہے کہ یہ بھی جان لو جو تم یہ حرکتیں کر رہے ہو اس سے پتا چلتا ہے تم ایمان نہیں لائے ہو، ابھی تم صرف نام کے مسلمان ہوئے ہو. اگر تمہارے دل میں ایمان ہوتا تو تم دین کے اوپر اپنا احسان جمانے کی کوشش ہی نہ کرتے. پھر کہتا ہے قولت الاعراب، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا قولت الاعراب آمنا. یہی حال مولویوں کا بھی ہے. اگر کوئی مولوی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کچھ کر رہا ہے تو وہ کسی کے باپ پر احسان کر رہا ہے، تو کسی پہ احسان نہیں کر رہا ہے. یہ اللہ کا دین ہے، ہم سب مر جائیں گے تب بھی اللہ کا دین باقی رہے گا. جتنے تبلیغ کرنے والے ہیں سب کے سب ایک جھٹکے میں مارے گئے کسی جگہ پر، تب بھی اللہ کا دین رہے گا. آپ جتنے سننے والے ہیں سب کے سب مارے گئے تو اللہ کا دین ختم نہیں ہوگا، اس دین نے تو باقی رہنا ہے. قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ان سے کہو لم تؤمنوا، تم لوگ ایمان نہیں لائے ہو، تم صرف اسلام لائے ہو اور ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے. کرے یہ تم جو احسان جما رہے ہو یہ اس بات کی نشانی ہے تمہارے پاس ایمان نہیں ہے. ایمان ہوتا تو تم خدا کے شکر گزار ہوتے. کبھی کبھی سوچئے گا, کبھی کبھی ہم دین کی خاطر کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں تو ہماری ذہنیت پھر کیا ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم یوں کہتے ہیں وہ جو فلاں امام بار گئے نا یہ لا کر ہم ہی لوگ چلا رہے ہیں. کامن سینٹینس پاکستان کے اندر جس کو سنتے ہی بعد اوقات مجھے آگ لگنے لگتی ہے, میرے عشرے میں کون پڑھے گا؟ تو میں کہتا ہوں تمہارے باپ کا عشرہ نہیں امام حسین کا عشرہ ہے. تو کہتا ہوں میرے عشرے میں, میری مجلس میں. کون ہوتے کہنے والے میری مجلس میں میرا عشرہ؟ کسی کی مجلس نہیں ہے بھائی. یہ سید الشہداء کا ذکر ہے, جو کرے گا وہ فضیلت پائے گا, لیکن جو سمجھ رہا ہے یہ میری مجلس ہے میرا عشرہ ہے, پھر تو ہمارے معاملے خراب ہو گیا. پھر تو آپ کہیں گے نہیں بھائی غیر عمدی طور پر ان کے منہ سے ایسا نکل جاتا ہے, کاش ایسا ہی ہوتا تو معاملہ ختم تھا, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لفظ کی بحث میں ہم نہیں پڑھنا چاہیں گے, لیکن مسئلہ مینٹالٹی کا ہے. مینٹالٹی یہ رہ گئی ہے یہ میرا عشرہ ہے میں کرتا ہوں, یہ غلط کام ہے. کوئی جو کوئی بھی یہاں پر کرتا ہے وہ دین کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنی خاطر کر رہا ہے. اس کو پتا ہے اگر میں دین کی خدمت نہیں کروں گا میرا نقصان ہے, دین کی خدمت کروں گا میرا فائدہ ہے. اب اس کے بعد احسان جمائے گا, تو قرآن کریم فرماتا ہے جو تم احسان جما رہے ہو اس کا مطلب یہ کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا.
وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَتْلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اس کے بعد خدا فرماتا ہے یہ بھی یاد رکھو, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز کم نہیں ہونے دے گا. کیا مطلب؟ یہ تم 10 خرچ کرو گے تو ہم تمہیں 100,000 بنا کر دیں گے, تم کہاں ہم پر احسان جما رہے ہو؟ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے لا یلتکم من اعمالکم شیئا, تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز کم نہیں کرے گا. یعنی میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں, میں کسی دکاندار کے پاس جاؤں ایک چیز اٹھاؤں اور لے جانے لگوں تو مجھ سے کیا کہے گا؟ کہے گا بھائی پیسے. اب میں کیا کروں, ایک اور ڈبا اٹھاؤں اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دوں کہوں یہ لو پیسے. اب وہ کیا کہے گا؟ کہے گا دھوکہ دے یہ کیا, میری چیز لے کے جاتا ہے اور میری چیز پیسے میں دے دیتا ہے, یہ دھوکا ہو گیا. اب ایک عجیب کام ہو رہا ہے, خدا نے کہا ہے میں زندگی دوں گا, میں طاقت دوں گا, میں رزق دوں گا, میرے رزق دیے ہوئے رزق کو میری راہ میں خرچ کرو, اس کے بدلے میں بھی دوں گا. اللہ اکبر, یہ تو عجیب بزنس ہو رہا ہے. خود ہی دیتا ہے, کہتا ہے یہ لو مزے لو, اتنا سا میرے نام میں خرچ کرو اس پر بھی لاکھوں گنا بڑھا کر دوں گا. اس پر بھی میں کہتا ہوں میں کیوں خمس دوں, میری کمائی ہے, میں کیوں دین کی راہ میں لگاؤں, میرا کیا فائدہ؟ یہ ناانصافی نہیں ہے. یعنی انسان کو بے حیائی ہو جائے گی بھائی. یہ تو سارا کا سارا اللہ نے دیا ہے, سب کا سب اس کا دیا ہوا ہے, اب میں کون ہوتا ہوں جو میں کہوں میں کیوں لگاؤں؟ یہی معاملہ پیسے کا ہے, یہی معاملہ وقت کا ہے, یہی معاملہ تمام صلاحیتوں کا ہے. خدا نے مجھے ایک صلاحیت دی ہے, فرض کیجئے کہ میں بول سکتا ہوں. اب میں آ کے کہوں نہیں میں بولوں گا یہ میری صلاحیت ہے, وہ تمہاری صلاحیت نہیں ہے. اللہ ذرا سا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مثلا ہم جو کام کرتے ہیں اس میں سارا بولنے سے ہے نا, کبھی گاڑی چلا رہا ہوں اور کوئی جھٹکا لگنے سے میری زبان کٹ جائے تو کیا بچا؟ ختم, سب کچھ گیا ایک جھٹکے کے اوپر. صحیح, یہی ہو سکتا ہے نا بھائی. ایک آدمی چل رہا ہے, چلتے چلتے پھسلا, سر کے بل گرا اور اپاہج ہو گیا. لو 40 سال لگے تھے کیریئر بنانے میں, 2 سیکنڈ لگے جانے میں, چلا گیا. اب جو ہے یہ اپاہج لاشا ہے, اس کو کوئی کھانا کھلائے گا تو کھائے گا یہ. اچھا, اس پر اس کا اکڑنا, اس پر اس کا خدا کے سامنے جرت دکھانا, یہ کتنا احمق ہونا چاہیے اس کو. آپ تصور کریں کتنی عجیب دنیا ہے اور کتنا عجیب ہے ہمارا کام. اس بچے سے زیادہ عجیب ہے جو تعلیم بجاتا پھر رہا تھا. لوگ دیکھیں, یعنی جب کوئی دیکھے اس دنیا کو اور ہمیں دیکھے تو ہم پر تعجب کرے کہ عجیب پاگل قوم ہے تم, ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے پاس پہنچے, دیکھا دھوپ میں کھڑے ہو کر عبادتیں کر رہا تھا. حضرت موسیٰ آئے, اس سے کہنے لگے کہ تم دھوپ میں کیوں کھڑے ہو, سائے میں کھڑے ہو جاؤ. کہنے لگا اے اللہ کے نبی میری زندگی کتنی باقی ہے؟ حضرت موسیٰ نے حساب لگایا, کہا تمہاری زندگی میں مثلاً ابھی میں سوچ کے کہہ رہا ہوں, کہا 200 سال باقی ہیں. کہنے لگا 200 سال ہے تو پھر سایہ بنا کے کیا کرنا ہے؟ اگر 200 سال ہی رہ گئے تو سایہ بنا کے کیا کرنا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا آگے قومیں آئیں گی جن کی عمریں صرف 70 سال ہوں گی, اللہ کو یاد نہیں کریں گے. حضرت موسیٰ نے کہا آگے قومیں آئیں گی جن کی زندگیاں 70 سال ہوں گی اور وہ اللہ کو یاد نہیں کریں گے. یہ ہو گیا نا, یہ حدیث قدسی ہمارے پاس 1500 سال پہلے کی ہے اور اب ہو گیا. بہت سوچنا پڑے گا ہم کتنی خطرناک جگہ پر ہیں, اور جن کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے بہت پہلے سے ہمیں سب چیزیں بتائی بھی ہیں. اچھا اب یہ تو ہر ایک آدمی کہتا ہے, یہ سب نے بتایا ہوا ہے, لیکن میں کہوں گا کبھی پڑھ کے بھی دیکھیے. مثلا اپنی بعض ایسی روایتوں کو پڑھیے جو 1400 سال پہلے سے لوگوں نے اپنی بکس کے اندر لکھی ہیں. غیبت کبرا کو ہوئے 1150 سال ہو رہے ہیں, 1150 سال سے تو کم از کم آپ کے پاس کتابیں لکھی جا رہی ہیں, اس سے پہلے بھی موجود تھی. مثلا شیخ صدوق کی کتابیں ابھی تک ہیں جو 1150 سال پہلے لکھی گئی ہیں, یہ روایتیں شیخ صدوق کی کتاب میں بھی ہیں. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آخر ہم کر کیا رہیں گے, ہم جا کس سمت میں رہیں. جب یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آنے لگیں گی تب ہمیں احساس ہوگا وقت بہت کم ہے, بہت زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم بہت کوشش کر رہے ہوتے اپنے آپ کو اس دین کی سمجھ بڑھانے میں, اس دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا سارا محور, اصل میں تو جتنا غور کرتا ہوں میں سوچتا ہوں شیعہ کے پاس ہے کیا, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے پاس ذکر حسین ہے مثال کے طور پر, اس ذکر میں بنیاد کیا ہے؟ اس ذکر میں ساری بنیاد کچھ قربانیاں ہیں, سارا اس ذکر کی بنیاد قربانیوں کے اوپر ہے. یعنی اگر اس ذکر میں قربانیاں نہ ہوتی تو شاید اس ذکر میں اتنی حساسیت نہ ہوتی. آج اس ذکر کے اندر حساسیت ہے, آج اس ذکر کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ انسانوں کو رلا سکتا ہے, آج ذکر کے اندر یہ طاقت ہے. تو ہمیں سوچنا پڑے گا اس ذکر کے اندر کیا چیز ہے. اس ذکر کے اندر کچھ مناظر ہیں. کربلا ہے کیا؟ کربلا چند مناظر کا نام ہے, چند روایتوں سے آ جانے والے, ہماری آنکھوں کے سامنے آنے والے مناظر ہیں. ان مناظر سے ہم نے امام حسین اور ان کے اصحاب کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کی, اور وہ مناظر عجیب و غریب مناظر ہیں. مثال کے طور پر کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو الوداع کر رہا ہے, اور اس موقع پر کیا کہہ رہا ہے اور کیا سن رہا ہے. تو یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے عجیب آ گیا. ہم نے کہا یہ منظر عجیب منظر ہے. انہی مناظر سے کربلا بنی ہوئی ہے, انہی مناظر سے کربلا بنی ہے. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سارا انسان سوچنا شروع کرے کہ سب کا سب شروع کہاں سے ہوا. شروع مدینے سے ہوا تھا. سید الشہداء کو ایک مدینے کے حاکم نے بلایا کہا ہم بیعت لینا چاہتے ہیں. امام نے فرمایا مثلی لا یبایعو مثلہ, میرا جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا. رجب میں یہ بات کہی, محرم تک کہتے رہے, 10 محرم کو شہادت ہوئی. اس کے بعد فرمایا, اس کے بعد الوداع کرنے کے لیے گئے. کہتے ہیں نبی اکرم کے روزے کے اوپر پہنچے, صحیح روایات کے اندر لکھا ہے نبی اکرم کے روزے کے اوپر پہنچے, اس روزے کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے روتے روتے سو گئے. خواب میں نبی اکرم کو دیکھا. اب انسان یہ سوچتا ہے سید الشہداء کی عمر اس وقت لگ بھگ 60 سال ہے, لیکن سید الشہداء نے جو جملہ نبی اکرم سے کہا ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی بچپنے میں اپنے نانا سے بات کر رہا ہے. جملہ عجیب و غریب جملہ, یوں لگا جیسے امام حسین کو یاد آ گیا کہ میرے نانا میرے سامنے آ گئے. جیسے ہی نبی اکرم کو دیکھا کہا نانا آپ کی امت نے مجھے بہت تنگ کیا ہے, کیا میں آپ کے ساتھ قبر میں چلا جاؤں؟ یہ جملہ بڑا عجیب جملہ ہے, 60 سال کی عمر کے نزدیک شخص سے بعید ہے. یہ کیوں یہ جملہ کہا ہے؟ حسین کے لیے نانا ابھی بھی نانا ہے, نانا کے لیے حسین ابھی بھی نواسا ہی ہے, بچپنا ہی ہے. کہا بیٹا حسین تمہیں قربانی دو گے, اس قربانی سے تمہیں مقام ملے گا, اس مقام کے لیے یہ قربانی بہت ضروری ہے. سید الشہداء نے کہا میں راضی ہوں, میں قربانی دوں گا. اس کے بعد روایتوں کے اندر لکھا یہ ایک دفعہ الوداع کرنے گئے, پھر صبح کو پھر دوبارہ الوداع کرنے گئے, نبی اکرم کے روضے پر گئے, الوداع کر کے باہر آئے. دیکھنے والوں نے اس طرح سے بیان کیا کہ جب نبی داخل, جب سید الشہداء داخل ہو رہے تھے تو بہت مضبوط ارادہ جھلک رہا تھا ان کے لہجے میں, ان کے قدموں میں بڑا عجیب و غریب تھماؤ تھا, بہت وقار کے ساتھ ٹھہرے ٹھہرے قدموں کے ساتھ بڑھ رہے تھے. رسول خدا کے روضے کی طرف گئے اور اس کے بعد آئے تو بڑے پر اعتماد بہت مضبوط لہجے میں واپس آئے. اس کے بعد کہتے ہیں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک کی طرف بڑھے اور امام حسن کے روضے کے مبارک کی طرف گئے, وہاں پر جا کر اپنے بھائی کو بھی الوداع کیا, اور کہتے ہیں ابھی بھی بہت پر اعتماد طریقے سے باہر آئے. اس کے بعد روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ ابھی بھی سیدا کے روضے کی طرف گئے اور اب ایسا لگا جیسے بھاگتے ہوئے گئے. کچھ روایتوں نے اس کو تشبیہ اس طرح دی ہے، ایسا لگا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، کہا ایسے لپک کے گئے بی بی سیدہ کی طرف. یہ سید الشہداء کا یہ کام بڑا عجیب کام تھا. وہ الوداع کہنے کے لیے اپنی ماں کے پاس آئے تھے، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ الوداع کہنے آئے تھے. جب بی بی سیدہ کا جنازہ تیار ہو گیا تھا، امیر المومنین نے بلایا، کہا بیٹا اپنی ماں سے الوداع کر لو. سید الشہداء نے کہا تھا پہلے میری ماں الوداع کرے گی پھر میں الوداع کروں گا. تمام لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، سید الشہداء نے قبول نہیں کیا تھا. بس اس موقع پر بی بی سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا تھا، امام حسین کو اپنے آپ سے لپٹا لیا تھا، امیر المومنین کو آواز آئی تھی اس حسین کو جدا کر لو، آسمانوں کے اندر کوہرام بتا ہوا ہے.
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار، ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما.